نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، مشعل ہدایت ہے. قیامت تک آنے والے انسان اس سے راہ پاتے رہیں گے، ہدایت انہیں حاصل ہوتی رہے گی، بشرط ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہیں. کیونکہ قرآن مجید ہی میں یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. بات کا غلط مطلب مفہوم نکال لیا، گمراہی آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق اور آپ کے ارشاد کے مطابق اگر ہم نے اس کو سمجھا تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. تو بہت سے لوگ غلط مطلب نکال کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور صحیح مطلب جان کر عمل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں. تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو یہ قرآن مجید مرکز ہدایت ہے. قرآن مجید کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے ارشادات یعنی احادیث مبارکہ. فرمایا کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو حقیقت یہی ہے کہ مسلمان جب تک اللہ کی اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط رکھے گا، قوی رکھے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں گمراہیوں کے راستے بھی کھلے ہوئے، نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں گمراہ کرنے کے. لوگ ہدایت بھی پا رہے ہیں، گمراہ بھی ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دین چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو مختلف احوال ہیں. اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت دے. مسلمان ہو جانا کافی نہیں، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اور دین پر ثابت قدمی آدمی کو حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبتوں میں. یعنی جب آدمی کسی صحیح عالم دین کی خدمت میں آتا جاتا رہے، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم رکھے، تو انشاءاللہ دین پر ثابت قدمی حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو ہی کوئی گمراہ کن خیال ذہن میں آیا فوراً پوچھ لیا کہ یہ خیال دل میں آ رہا ہے، اس کا صحیح مطلب ہم نے جب سمجھ لیا الحمدللہ وہ خیال دل سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر ہمارا تعلق کسی سے نہ ہو تو آہستہ آہستہ یہ خیال پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر صرف ایک خیال نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح کے خیالات ہم اپنے ذہن میں پکاتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے لیے وہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے دین کی بات چونکہ کان کے ذریعے دل میں اترتی رہتی ہے، اس لیے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اپنا تعلق اللہ والوں سے مضبوط رکھنا چاہیے، اور کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں پہلی آیت میں تلاوت کی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو شخص کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر اس نے کوئی ظلم کر لیا، اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نافرمانی، گناہ کا کام، جس سے منع کیا گیا تھا وہ کام کر لیا، اسے چاہیے اللہ کو یاد کرے۔ فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں پر استغفار کرے۔ اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ گناہ تو ہوں گے، اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اصرار مت کرو، بلکہ فوراً فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ اور پھر ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کون؟ اس لیے اگر ہو گئے تو فوراً رجوع کرو اللہ کی طرف، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو گناہ معاف کر دے گا؟ یقیناً نہیں۔ جب نہیں ہے تو اللہ تعالی سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اللہ تعالی کی طرف فوراً رجوع کیجئے۔ ولم یسروا علی ما فعلوا، البتہ ایک بات یہ بتا دی کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار اس گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، غلطی سے بھول چوک ہو جائے پھر دوبارہ وہ غلطی ہو جائے وہ ایک الگ بات، لیکن جانتے بوجھتے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام تم سے ہو گیا، سرزد ہو گیا، کوئی گناہ کر لیا، تو اللہ کی طرف فوراً رجوع ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے آگے رک جاؤ، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں ہمارے یہاں عام طور پر، ہمارا اس زمانے کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کا کوئی عیب ہمیں پتہ چل گیا تو پھر دیکھیے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، یعنی ہم خود اس کو آگے کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، آپ نے فرمایا تو نے یہ بات کسی اور سے بھی کہی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تو بس پھر اپنے رب سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، یعنی توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی ثابت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا معاملہ پوشیدہ رہے اور یہ توبہ استغفار کر لے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا چرچا نہ ہو، اس کا عیب نہ کھلے۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا۔ ایک صحابی کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میرا جو پڑوسی ہے وہ شراب پیتا ہے، میں نے کئی مرتبہ منع کیا لیکن باز نہیں آتا، اب میرا خیال یہ ہے کہ پولیس کو بلاؤں تاکہ اسے میں گرفتار کراؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جانے دو۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا تو پھر بھی یہی کہا کہ جانے بھی دو، یعنی رہنے دو، تم نے نصیحت کر دی، اس کا عیب پہ پردہ پڑا رہنے دو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خاص بات بتائی کہ جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے، یعنی باوجود اس کے کہ لوگوں کے عیبوں کو وہ جانتا تھا لیکن اس نے لوگوں کو بے پردہ نہیں کیا، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ دوسری ایک بات اور سمجھیے کہ آدمی جب تک یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کا علم کسی کو نہیں ہے تو وہ چھپ چھپ کے کرتا ہے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ سب کو پتہ ہے تو بے حیا ہو جاتا ہے، پھر وہ پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، پھر سب کے سامنے کھل کے کرتا ہے. جس طرح ایک زمانے میں جب حیا کا زمانہ تھا، کوئی سگریٹ بھی پیتا تھا اور چھپ کے پیتا تھا، کوئی بھائی نہ دیکھ لے، والد نہ دیکھ لے، کوئی گھر کا خاندان کا بڑا نہ دیکھ لے، ذرا سا کسی نے دیکھ لیا وہیں چھپا کے اس نے ہاتھوں میں اس کو ملیل کے پھینک دیا، چھپ کے پتہ بھی نہیں چلتا، اور سامنے والے کو بھی پتہ چل جاتا تھا تو وہ اظہار نہیں کرتا تھا کہ میں نے دیکھ لیا تجھے کچھ کرتے ہوئے. ایک زمانہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب پتا چلا کہ باپ بھی ساتھ پی رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ پی رہا ہے، اب اس کے بعد پھر اس کی حیا ختم ہو جاتی. پھر باپ اور بیٹے بیٹھ کر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو بہرحال گناہ کے کام جب کھلم کھلا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ایسے گناہوں پر آتا ہے جو ڈھٹائی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اب مسلمانوں میں گناہوں کا احساس بھی مٹتا جا رہا ہے. گناہ کے کام کرتے ہیں اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں کل ویلنٹائن ڈے منایا گیا، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ، یعنی میں سلام پیش کرتا ہوں اس جج کو، اس ہائی کورٹ کو، جنہوں نے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں قدغن لگائی، پابندی لگائی، ورنہ یقیناً اس سے زیادہ تکلیف دہ معاملات ہوتے. سب سے زیادہ تو ہمارا میڈیا اس چیز کو آگے کرتا ہے، سرخ گلاب، سرخ اسکرین، ہر چیز سرخ ہو جاتی. ہمیں اگر نظر نہیں آتا تو کشمیر میں بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا، شام میں ہمارے مسلمان بھائی بہن بچے ذبح ہو رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم اپنے گلاب کے پھولوں میں مست ہیں، لیکن پھول جیسے بچے جو ذبح ہو رہے ہیں ان کا ہمیں خیال نہیں. 60-70 لاکھ افراد بے خانمہ ہو گئے، بے گھر ہو گئے، اور مختلف لوگوں کی سرحدوں پر پڑے ہوئے ہیں. اب صرف ایک ملک نے اگر پناہ دی ہے تو باقی جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ تو سب سو رہے ہیں. ایک ملک کیا کرے گا؟ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی بھی عیسائی مشنریاں ہیں انہوں نے اپنے کام کو تیز کر دیا ہے، مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا کام. ڈرون کے ذریعے مختلف سی ڈیز اور مختلف جو ہے وہ بائبلز، الیکٹرانک بائبل، اس کی تقسیم، وہ مدد کرتے ہیں اور مدد کے ساتھ ساتھ ان کو مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا کام بھی کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے مسلمان عیسائی بن گئے اور کتنے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. لیکن امت مسلمہ اس درد کو محسوس نہیں کرتی، ہماری بے حیائی، بے غیرتی یہ رنگ ہمیں دکھا رہی. الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی ایسے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کتنے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے شام کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ کیا. حکومتی سطح پر لوگ مسلمان اپنے طور پر تو بیچارے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ وسائل محدود ہیں، ہر مسلمان وہاں جا نہیں سکتا. جن کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے تو وہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اس معاملے کے اندر بہت سی جماعتیں اور تنظیمیں کام بھی کر رہی ہیں، باقاعدہ وہاں پر ان کی جو مدد کی جا سکتی ہے مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے. الحمدللہ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے احباب بھی اس سلسلے میں کھل کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور بہت الحمدللہ اس سلسلے میں لوگوں کے احتیاط جمع بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پہنچانے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اکثریت بے ہی سے، بالکل اکثریت کا معاملہ یہ. تو آج تو اگر، حالانکہ تو فرائض منصبی ہے حکمرانوں کا، اگر کوئی جج اس پر قدغن لگاتا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں، میں اچھا محسوس کرتا ہوں، لیکن جس کا ذہن دینی نہیں ہے وہ بہت برا منا رہے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس پر جو ہے، اس قدغن پر، اس پابندی پر جو ہے وہ بہت سے کلمات بھی کہے، الٹے سیدھے برا بھلا بھی کہا ہے. تو بات یہ ہے میرے عزیز ہو، قرآن مجید میں اللہ نے فرما ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اس میں ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کتنا حصہ لے رہا ہے. بے حیائی کو کس درجے میں ہم پھیلا رہے ہیں آگے. جو بھی ہے وہ عام لوگ ہیں یا خاص لوگ ہیں, یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے. لہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہے ان کے لیے. پھر دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درجے حیا تھی کہ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ آپ بحیا تھے, اس درجے حیا تھی آپ نے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الحیا شعبۃ من الایمان, حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب تیری حیا چلی گئی اب تیرا جو جی چاہے کر. انسان کے پاس حیا ہوتی ہے تو سب کچھ ہے, اور حیا چلی گئی. دیکھیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بعض کو حالات اور بعض کو ماحول خراب کر دیتا ہے. وہ بچیاں جو کبھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی, لیکن جب حیا چلی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کے جسم سے لباس بھی اتر جاتا ہے. کیونکہ حیا جب ایک مرتبہ کھو گئی, مردوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتی, اس گناہ کو گناہ بھی ہم نہیں جانتے, کیونکہ ہمارے دل سے اس کا گناہ ہونا بھی نکل گیا. آج ہم افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے کہ مسلمانوں میں احساس گناہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی یہاں جو حادثہ ہوا جس میں کئی طالبات اور طلبہ اور بیچارے لوگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے, اور بہت سے زخمی بھی پڑے ہیں اب تک. مجھے ایک بتانے والے نے بتایا کہ بہت سے لوگ بجائے اس کے کہ وہ امدادی کام کرتے, ایک صاحب گاڑی کا شیشے لے کے بھاگ گئے, اور دوسروں جس کے جو ہاتھ لگا وہ لے کے بھاگ لیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ مدد کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت موقع کی تاک میں ہوتے ہیں, ایسا موقع آئے تو وہ گھڑیاں اور موبائل اور جو ان کے ہاتھ میں لگتا وہ لے کے بھاگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس طرح کے بہت سے حادثے ٹرینوں میں اور دوسری جگہوں پر جہاں کہیں ہوتے ہیں, وہاں باقاعدہ اخبارات میں بھی یہ خبریں آتی. یہ ایک احساس ہی تو ہے جو ختم ہو گیا. اگر گناہ کا احساس ہوتا تو کوئی آدمی ایسا کر سکتا تھا, لیکن مسلمانوں سے احساس گناہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ اب اغیار کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم میں آ رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قرآن و حدیث کے روح سے وہ اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ سمجھیں. اگر کوئی عیسائیوں کی نقالی کرتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا, کوئی یہود کی نہ کرتا ہے تو ان کے ساتھ حشر ہوگا. علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ وزامے تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنوت, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایسی تو نہیں کہہ دیا. اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے وفا کی, آپ کے طریقوں کو اختیار کیا, یاد رکھیں یہ پیغام عام لوگوں کے لیے بھی ہے, حکمرانوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم وفا کریں, حق ادا کریں, تو یقیناً پھر سب ہمارے, اللہ تعالی ہمارے, اللہ کے نبی ہمارے. لیکن خدا نہ کرے ہم اگر ان سے غداری کرتے ہیں, پھر سارے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں تو کسی کام کے نہیں ہوں, خس و خاشاک کی طرح ہے. آج حکمران دوسرے لوگ صرف اپنی حکومتیں بچانے کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں جو غیرت دینی کے خلاف ہوتا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارا ووٹ بینک ختم نہ ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرے, اللہ تعالی مدد کرنے والے ہیں, غلط کاموں پر کبھی سمجھوتا نہ کرے, تو اچھے لوگ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا خالی ہو گئی ان سے. اگر خالی ہو جائے گی تو وہی دن قیامت کا دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جس دن ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, اس دن قیامت آ جائے گی. اللہ اللہ کہنے والا جب تک کوئی ایک شخص ہے تو دنیا قیامت نہیں دیکھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنے والوں نے قیامت کو روک رکھا ہے. جس دن اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو گئے تو قیامت بھی آ جائے گی. تو اس لیے میرے عزیز ہو, ہمیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا ہمیں پسندیدہ ہونا چاہیے. آج اب ہم کتنے طریقے غیروں کے اختیار کرتے ہیں, اپنے دین کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں, تو ہم کبھی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, یوم محبت منا رہے ہیں. اب آدمی پوچھے کہ بھئی تم کسی لڑکی سے محبت اظہار محبت کر رہے ہو, اگر کوئی تمہاری بہن سے اظہار محبت کرے, تمہاری بیٹی سے کرے, کیسا لگے تمہیں؟ یقیناً بےغیرتی ہے. تو یہ حیا کے تقاضے کو پامال کر دیا ہے ہم نے, اور آج حیا کا جنازہ نکل گیا ہے. لیکن الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس سے نقار خانے میں, اگرچہ ان کی آواز طوطی کی آواز ہے, لیکن لگاتے رہتے ہیں وہ آواز. لہذا بہت سے لوگوں نے کل جو ہے وہ حیا کے نام سے یہ دن منایا, حیا ڈے. مسلمان کا تو ہر دن حیا والا دن ہے, مسلمان کو تو ہر وقت بحیا ہونا چاہیے, بے حیائی کا تو گزر ہی نہیں ہے اسلام میں, دین میں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے بحیا تھے, اور اس درجے حیا تھی ان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے تو آپ بیٹھے رہے, حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو آپ بیٹھے رہے, اور جب کسی نے اطلاع دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اچھا, تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. آپ کی چادر جو جس سے پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی آپ نے وہ بھی ڈھانپ لی اور فرمایا کہ ان کو اندر آنے دو. چنانچہ وہ آئے, جو بات کرنی تھی کی, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا صدیق اکبر آئے, حضرت عمر فاروق آئے, تو آپ بے تکلف بیٹھے رہے, لیکن سیدنا عثمان غنی جب تشریف لائے تو آپ نے بہت اہتمام فرمایا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے مزاج میں بہت زیادہ حیا ہے, اگر میں بے تکلف بیٹھا رہتا تو یہ اپنی بات حیا کی وجہ سے نہ کہہ پاتے اور ایسے ہی چلے جاتے. اس لیے میں نے چاہا کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ اپنا کام کر کے پھر رخصت ہو. تو حیا اس درجے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باحیا بنائے, اور حیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باحیا بنیں. ایسی حیا, الحیا شعبۃ من الایمان, جس کو کہا کہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیا کا. تو آج میں نے جیسے کہ کہا کہ مختلف ڈے منائے جا رہے ہیں, اب کیا محبت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا؟ اپنے ماں باپ سے محبت کرو, بیوی سے محبت کرو, اپنے بچوں سے محبت کرو. ناجائز محبتوں سے روکا ہے, لیکن جائز محبتوں سے شریعت نے منع نہیں کیا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میاں بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, جو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے, جب محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو یقیناً یہ محبت ناجائز نہیں. لیکن جو محبت ہم بناتے ہیں, کیا وہ یہ محبت ہوتی ہے؟ وہ کسی شخص نے بہت اچھی بات کہی کہ میاں یہ سارے چونچلے شادی سے پہلے کے ہیں, یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ ڈے وے جتنے بھی ہیں, یہ سارا کا سارا, یہ ڈے وہ ڈے, مدر ڈے, فادر ڈے اور دھماکہ ڈے سب. لیکن جہاں شادی ہو گئی اس کے بعد اس نے کہنا روٹی دے, کھانا دے, پانی دے, یہ دے وہ دے, لیکن کوئی محبت دے والی بات نہیں ہوتی. ساری باتیں تو یہ ویلنٹائن ڈے تو ہمارے بے حیائی کا جو ہے وہ مرکز ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ عیسائیوں, عیسائی یہ مناتے ہیں, ہم مسلمان بھی اسے منانے لگے. آج کتنی چیزیں ہم نے غیروں کی اپنا لی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پھول نہیں ہے؟ آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ یا کوئی کمی رہ گئی جو ہم غیروں کی طرف جھانک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ان سے ہم جو ہے یہ چیزیں لیتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے محبت کے لیے نہیں فرمایا؟ جو مدر ڈے ہم مناتے ہیں ایک دن منا لیا, ہمارے لیے تو ہر دن مدر ڈے. کیا کوئی دن ایسا ہے جس میں شریعت نے کہا کہ آج ماں سے محبت مت کرو, آج ماں کا حق ادا نہ کرو, یا آج باپ کا حق ادا نہ کرو؟ بتائیے کوئی دن ایسا ہے؟ ہمارے لیے تو ہر دن باپ کو عظمت سے دیکھو, تعظیم سے دیکھو, اس کی عقیدت دل میں محبت ہو, عقیدت ہو, ماں سے محبت ہو, اس کے پاؤں چھو کے جاؤ, اس کے ہاتھ چومو. تو ماں باپ تو ایسی چیز. اب غیر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جی مدر ڈے منائیے, فادر ڈے منائیے. یعنی وہ سکھا رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اور ڈھوم میں پھینک کر آ جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں پھر ساری زندگی. اور ان کی دیکھ ہم دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج آ گیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اب ہم اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو جا کر ہم اور ڈھوم میں چھوڑاتے ہیں جا کے. یہ سب غیروں کی تعلیمات کا شاخسانہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم اپناتے تو ماں باپ جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، جتنے بھی بیمار ہو جائیں، جتنے بھی معذور ہو جائیں، وہ ہمارے سر کا تاج. ان سے محبت ہمارا ایمان، ان پر ان ایک محبت کی نظر ڈالنا حج اور عمرے کا ثواب. آج عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو خراب کیا جاتا ہے. بتائیے، شریعت ہماری ایسی ہے کہ مرد کے لیے سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے یا نہیں؟ اور عورت کو چاہو تو 10 کلو پہنا دو. کون حقوق دے رہا ہے آپ کو؟ شریعت دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ شریعت نے حق دیا، عورت کو چاہو تو 10 کلو گولڈ پہنا دو، کوئی منع نہیں. لیکن مرد کے لیے کہا گیا آدھی جو ہے وہ پاؤ تولا کی بھی پہننا جائز نہیں، اس کے لیے سونا حرام ہے مرد کے لیے. تو اسلام کی تعلیمات پہ اگر چلیں گے تو عورتوں کو بھی حقوق ملیں گے، مردوں کو بھی حقوق ملتے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ملتے ہیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ملتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس غیروں کی طرف دیکھتے ہیں. کوئی سالگرہ منا رہا ہے، سالگرہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سالگرہ منائی؟ اور کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کے کیک بھی کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد میں نے خود جو ہے وہ دیکھا ایک جگہ کہ وہ مجھے کسی نے دکھائی ویڈیو، تو اس میں یہ تھا کہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، باقاعدہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مذاق بنایا بھائی. جن چیزوں کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم ان چیزوں کا رواج دے رہے ہیں. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود و نصارہ کی دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی اختیار کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے انجیل یا تورات پڑھنی شروع کی، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. مطلب یہ تھا کہ کتاب اللہ تمہارے اندر موجود ہے اور تم انجیل اور زبور پڑھ رہے ہو اور تورات پڑھتے ہو، اس کی تمہیں ضرورت ہے؟ جبکہ وہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے، اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، وہ اصل باقی نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی نے پڑھا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، حالانکہ آپ انتہائی کریم تھے. چنانچہ جب دوسرے کسی نے دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں. الحمدللہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے کافی، قیامت تک کے لیے، بلکہ تمام آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. ہمیں کسی کی نہ تورات کی ضرورت ہے نہ انجیل کی، بس اتنا ایمان کافی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی برحق اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اللہ کی یہ کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے زمانے میں مختلف انبیاء پر نازل کی ہیں، تو یقیناً وہ نبی بھی برحق ہیں اور جو کتابیں نازل ہوئیں ان پہ وہ بھی برحق. اسی طریقے سے قرآن مجید بھی برحق کتاب ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ چاروں کتابیں حق. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں غیروں کی طرف نہیں دیکھنا، غیروں کے طریقوں کو نہیں اپنانا. یہ سالگرہ وغیرہ منانا یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، اپنوں کے طریقے نہیں ہیں. خدا کے لیے اپنوں کے طریقے اپنائیے، غیروں کے طریقوں کو چھوڑیے. جب تک ہم غیروں کی طرف نظر کرتے رہیں گے، جن پتھروں کو چوم چوم کے وہ چھوڑ رہے ہیں آج ہم ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں ہم اپنا رہے ہیں. جن چیزوں کو وہ رد کر دیتے ہیں ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں اور چومتے ہیں. یہ انتہا درجے کی غلامی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی غلامی پر فخر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اصل تو بات یہی ہے کہ ہمیں تو الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کے غلام ہیں. آپ کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. تو ایک طرف تو غلامی کا توق کا ہم دعویٰ کریں اور دوسری طرف جو غیروں کے طریقوں کو اپنائیں. تو میرے عزیز و غیروں کے طریقوں کو چھوڑیے. اللہ اور رسول نے ہمارے لیے جن چیزوں میں ہدایت رکھی ہے اسی میں ہمارے لیے ہدایت. ہم اگر غیروں کے طریقے اختیار کریں گے کم از کم مسلمانوں کو اس سے ترقی نہیں ملتی. کافر جو طریقے اختیار کریں وہ چونکہ آزاد ہیں اس لیے ان کے لیے تو اس میں ترقی ہو سکتی ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے ترقی نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ اور ہے. مسلمان جب تک اللہ اور رسول کی پوری ہدایات پر عمل نہیں کریں گے انہیں دنیا اور آخرت کی ترقی نہیں مل سکتی. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور سچا امتی بنائے, اور سچے امتی بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں تعلیمات ہیں ان کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور جتنی بھی غیروں کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ان سے محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے ان بھائیوں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ جو آج در بدر پھر رہے ہیں اور بے خانما ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. ملک شام کوئی ایسا ملک نہیں تھا کہ جو تہذیب و تمدن سے آری ہو, دنیا کے اندر جنت نظیر ملک, لیکن آج کھنڈر بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہاں کے جو لوگ ہیں جو مسلمان تھے مرد اور عورت, اللہ تعالیٰ انہیں جو خوبصورتی اور حسن عطا فرمایا ہے شاید دنیا میں کہیں ہو, لیکن بےچارے حالات کا شکار ہو گئے. اس لیے خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت ہم پر آئے, اس لیے کچھ نہ کچھ دامے درہ میں سکھوں نے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے, اور کچھ نہیں تو ان کے لیے دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دو رکعت تہجد میں اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصائب کو دور فرما دے, ان کی مشکلات کو حل فرما دے, اور جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, جو مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے باطل طریقے ہیں اللہ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. زعیم آفتاب صاحب کافی عرصے سے ہسپتال میں داخل ہیں, اور پنڈی میں ان کی بیٹی بھی ہسپتال میں داخل ہے, دونوں کی حالت خراب ہے. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اسی طرح ایک صاحب ایک کی بہن ہیں, وہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں, ان کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. ایک اور خاتون ہیں جن کا دل کا آپریشن ہوا ہے, دعا فرمائی اللہ انہیں بھی جلد از جلد شفا یابی عطا فرما دے. آج ہی ایک بچی کا روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ان کے غالباً ہڈی کولے کی ٹوٹ گئی ہے, جو بھی ہے ہسپتال لے جایا گیا, ان کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی جلد از جلد شفا عطا فرما دے. اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما, ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما. اے اللہ معذوری سے مجبوری سے لاچاری سے ہماری حفاظت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بہت سے ساتھی پریشان حال ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے, غیب سے ان کی مدد فرمائے, اپنے فضل و کرم سے ان کے ہاتھ کو کھلا کر دے, اور ان کو رزق حلال عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے, اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ کرے, اور ہمارے جتنے بھی جائز ضرورتیں ہیں جائز حاجات ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے. جو خدشے ہیں اور جو خطرات لاحق ہیں اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پردہ پوشیاں فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.